نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع صدق الله العظيم. سورہ صافات، سورہ زاریات، اور اس کے بعد یہ تیسری سورت آ رہی ہے کہ جس کے آغاز کا ایک خاص اسلوب ہے. فرمایا والمرسلات عرفاً، اختلاف ہے مفسرین کے درمیان کی قسمیں جو شروع کی آیات میں کھائی گئی ہیں، یہ آیا فرشتوں کے لیے ہیں یا ہواؤں کے لیے ہیں. میں سر یہ ترجمہ کر رہا ہوں ہواؤں کی مناسبت سے. فرمایا والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں بڑی نرمی کے ساتھ. ابتدا میں ہوا چلی اور بڑے سکون کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چل رہی ہے. فلا سے ساتھ اسپن، اور پھر زور سے جھونکا دینے والی جھکڑ بن کر پھر وہی ہوا بڑی تیزی اختیار کرتی ہے اور جھکڑ بن جاتی ہے، اور جھکڑ بن کے جھونکے دیتی ہے. فلا سے ساتھ اسپن، اور پھر جھونکا دینے والی جھکڑ بن کر. ونا سے رات نشن، اور پھر ابھارنے والی اٹھا کر، یہی اٹھاتی ہے گرد و غبار کو اور اس کے بعد پھیلا دیتی ہے، تو ابھارنے والی اٹھا کر. پل فار کاتے فرقن، اور پھر پھاڑنے والی بانٹ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بادل آتے ہیں، ان ہواؤں کو حکم ہوتا ہے کہ ان بادلوں کو پھاڑ سے تقسیم کر دو. اللہ تعالیٰ جس جگہ چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تو ہواؤں کے ذریعے سے ان بادلوں کی تقسیم ہوتی ہے. پل فار کاتے فرقن، اور پھر پھاڑنے والیاں بانٹ کر. پھل ملک یاد سے ذکر، اور اس کے بعد چھلکا کرنے والی، ڈالنے والی ذکر کو، اللہ کی یاد دہانی کو. جہاں جہاں بارش ہوتی ہے وہاں پر گویا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے. اس رحمت کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے کہ یہ کرم کس نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اب اس کے بعد جو بارش ہے، اس بارش کے پھر دو مقاصد ہوتے ہیں. فرمایا عذرن اور نذرن، یا تو وہ بارش ہوتی ہے حجت پوری کرنے والی، انہی بارشوں کی وجہ سے پھر بعض اوقات بارشیں طوفانی بن جاتی ہیں، اتمام حجت ہو چکا ہوتا اور پھر ان بارشوں کی وجہ سے عذاب آ جاتا ہے. اور نذرن، یا پھر وہ بارش ہوتی ہے خبردار کرنے والی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے اس بارش کے ذریعے سے زندہ کر رہا ہے مدو زمین کو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کرے گا. تو فرمایا عذرن اور نذرن، حجت پوری کرنے والی اور یا پھر خبردار کرنے والی. ان قسموں کے بعد جو حقیقت بیان کی وہ کیا ہے؟ ان نما تو ادون الواقع، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی قیامت آ کر رہے گی، حساب کتاب ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا یقین عطا فرمائے، اور اس حوالے سے اللہ ہمیں حساب کتاب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد قیامت کی نشانیاں، جس روز یہ وعدہ واقع ہوگا اس روز کیا عالم ہوگا. فَإِذَن نُجُومُ طُمِسَتْ، پھر جبکہ ستارے مان پڑ جائیں گے، یعنی ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَن سَمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کے اندر جو ہے وہ رکھنے ڈال دیے جائیں گے، آسمان کے اندر سوراخ ہی سوراخ کر دیے جائیں گے. کیوں؟ اسی آسمان سے اترنا ہے، فرشتوں نے نیچے آنا ہے، بڑی تعداد میں آنا ہے. تو جب آسمان کے اندر رخنے پیدا کر دیے جائیں گے، آسمان میں سوراخ کر دیے جائیں گے. ویسا جبال انوسے پر، اور جب پہاڑوں کو بکھیر کے اڑا دیا جائے گا، پہاڑ بڑے جمے ہوئے ہیں، ان کو بالکل ریزا ریزا کر دیا جائے گا. ہم نے پڑھا سورہ مزمل میں کہ پھسلتی ہوئی ریت کی مانند ہوں گے، اس ریت کو پھر اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے. ویسا رسول کے ساتھ، اور جبکہ رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا. رسولوں نے کیوں آنا ہے؟ مضمون بار بار آیا قرآن پاک میں، ہر امت پر گواہ بن کر اسی امت کے رسول آئیں گے، وہ سرکاری گواہ کے طور پر آ کر گواہی دیں گے کہ اللہ ان تک میں نے دین پہنچایا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ خود ذمہ دار ہے. تو جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور یہ وقت اور یہ مدت، یہ رسولوں کی حاضری کا وقت یا یہ مدت، یہ کس دن کے لیے طے کی گئی تھی، اس دن کے لیے اللہ نے مقرر کیا تھا یہ بات، یہ وقت کہ رسول آئیں گے اور گواہی دیں گے. فرمایا یوم الفصل، یہ اصل میں ہے فیصلے کے دن کے لیے، جس روز کے اصل فیصلے ہوں گے. دنیا کے فیصلوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں کی کامیابیاں بھی عارضی ہیں, یہاں کی ناکامیاں بھی عارضی ہیں. یہاں کے فیصلے میں کوئی جیتا تو عارضی طور پر جیتا, کوئی ہارا تو عارضی طور پر ہارا. اصل فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے. وما ادراک ما یوم الفصل, اور تمہیں کیا معلوم جو فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب یہ آیت کا حصہ اس صورت میں 10 مرتبہ آئے گا. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلك الاولین, کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا. ثم نتبعهم الاخرین, پھر ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا بعد والوں کو بھی. یعنی جو انجام پہلوں کا ہوا تھا پھر وہی انجام بعد والوں کا بھی ہوا. اب یہ داستانیں ہیں مختصر الفاظ میں, بڑی لمبی لمبی داستانیں جو ہم پڑھ آئے ہیں. قوم نوح, اس کے بعد انہیں کے پیچھے لگایا قوم عاد کو, وہی ان کا انجام ہوا. پھر قوم ثمود کے ساتھ یہی کچھ ہوا, پھر قوم لوط کے ساتھ یہی کچھ ہوا, پھر قوم شعیب کے ساتھ, پھر آل فرعون کے ساتھ. تو کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا اور پھر اس کے بعد ان کے پیچھے ہم نے دوسروں کو نہیں لگا دیا. کزال کنف عرب المجرمین, مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کرتے ہیں. جو بھی اللہ کے احکامات سے بغاوت کرے گا اس کا حکم نہیں ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین, بربادی و تباہی اس روز جٹانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین, کیا ہم نے تم کو نہیں بنایا ایک گندے پانی سے. فجعلناہ فی قرار مکین, اور اس پانی کو ہم نے رکھا ایک جمے ہوئے شکارے میں. الا قدر معلوم, ایک معلوم اندازے تک, ایک معلوم وقت تک. فقدرنا, پھر وہ اندازہ ہم نے ٹھہرایا. فنعم القادرون, بس ہم کیا عمدہ اندازہ ٹھہرانے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی و بربادی اس روز چٹانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض شفاتا, اور کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹنے والی. احیاء و امواتا, زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. اس زمین میں ہر ایک کو سمیٹا ہوا ہے, زندہ بھی اس پر چل پھر رہے ہیں, اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں, اور مردے بھی زمین کے اندر دفن ہیں. وجعلنا فیہا رواسی شامخات, اور ہم نے زمین میں رکھے ہیں بوجھ اونچے اونچے, اشارہ ہے پہاڑوں کی طرف. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, اور ہم نے تمہیں پلایا ہے پانی پیاس بجھانے والا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس سب کے باوجود جو چھٹا رہے ہیں اور جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں مانتے, یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, یہ ساری جھٹکانے کی صورتیں ہیں. یہ ساری نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ. پھر بھی جو لوگ جھٹکاتے ہیں تو فرمایا کہ جھٹکانے والوں کے لیے اس دن تباہی و بربادی ہے. ان قلقوا الى ما کنتم به تکذبون, اب یہ ذکر آ رہا ہے میدان حشر کا, قیامت کے دن کا. ان قلقوا الى ما کنتم به تکذبون, چلو اس طرف جس کو تم جھٹکاتے تھے. ان قلقوا الى سلم ذی ثلاث شعب, چلو اس سائے کی طرف کہ جس کی تین پھانکے ہیں. یہ جہنم کے شولے نکلیں گے اور ان سے پھر دھواں جو ہے وہ تین طرح کا ہوگا, ایک بالکل جہنم کے بیچوں بیچ, اور ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. اور اس دھوئیں کی دھوئیں کا یہ سایہ ہوگا, اس دھوئیں کے سائے کی لپیٹ میں مجرم آ جائیں گے. تو ان والے کو الاز بھی صلاح سے شوال, چلو اس سائے کی طرف کہ جس کی تین پھانکے ہیں, تین شاخیں ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من النہار, نہ اس میں سائے والی ٹھنڈک ہے تو سایہ وہ, لیکن سایہ ہے دھوئے کا, اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے. ولا یغنی من النہار, اور نہ ہی وہ تپش سے کوئی بچانے والا ہے, ورنہ سایہ تو انسان کو گرمی سے تپش سے بچاتا ہے, نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہے اور نہ وہ گرمی سے بچانے والا ہے. ان نہار ترمی بے شرر کل خطر, بے شک وہ جہنم پھینک رہی ہے چنگاریاں جیسے بڑے بڑے محل ہوں, یعنی چنگاریاں انگارے بڑے بڑے محل جتنے جانوں سے نکل کر باہر آ رہے ہوں گے. کأنہ جمالت الصفر, گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ, گویا بڑے بڑے اونٹ زرد رنگ کے ہیں, وہ انگاروں کے طور پر باہر نظر آ رہے ہیں, باہر پھینک رہے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی بربادی ہے اس روز اٹھانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون, یہ وہ دن ہے جس روز وہ بولتے نہیں ہیں. آج دنیا کے اندر بڑے اعتراضات کر رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن ان کی زبانیں گم ہو جائیں گی, کچھ نہیں بول سکیں گے. آج یوم لا ینطقون, آج کا دن وہ ہے جو بولتے نہیں ہیں. بلا یؤذن لہم فیعتذرون, اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ پھر وہ کوئی معذرتی پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی و بربادی اس روز جٹانے والوں کے لیے. هذا يوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، جمعناکم ہم نے تمہیں بھی جمع کیا ہے، والاولین اور تمام پہلوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، فإن کان لکم کید، پس آج اگر تم کوئی چال کر سکتے ہو، آج اگر تم کوئی اپنے بچت کے لیے کوئی ہیلا کر سکتے ہو، فکیدون تو پھر وہ چال چلو، وہ اپنا ہیلا کرو، ویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت بربادی اس روز جٹانے والوں کے لیے، ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک جو متقی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، بے شک جو متقی ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے وہ ہوں گے سایوں میں اور چشموں میں، فصباکہ مما یشتہون، اور ایسے میووں میں ہوں گے کہ جن کو وہ پسند کریں گے، کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے لے کر، بما کنتم تعملون، اپنے عمل کی وجہ سے جو تم نے خود عمل کیا ہے، تم نے خود محنت کی ہے، یہ جو سال ثواب کا میں نے اچھا تصور ہے، قرآن پاک بار بار اس کی نفی کرتا ہے کہ تم مر جاؤ اور مرنے کے بعد کوئی اور تمہارے لیے عمل کرتا رہے، نہیں تم خود ایسے عمل کر جاؤ کہ تمہاری نے کیا اس کے اثرات بعد میں بھی ہو تو وہ سال ثواب تو ہو جائے گا، لیکن اصل تمہارا اپنا عمل ہے، فرمایا قلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے لے کر، بما کنتم تعملون، اس عمل کی وجہ سے جو تم خود کرتے رہے، انا کذلک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیں گے، ویل یومئذ للمکذبین، البتہ تباہی بربادی اس روز جو تانے والوں کے لیے، قلو وتمتعوا قلیلا، اب گفتگو آ رہی ہے گفتگو کر کے آپ دوبارہ مجرموں کی طرف، قلو وتمتعوا قلیلا، کھاؤ اور مزے اٹھا لو تھوڑے سے، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، دنیا میں جو عیش کر رہی ہے کر لو، تم بے شک مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت ہے بربادی ہے جٹانے والوں کے لیے، فإذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو وہ جھکتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کے سامنے، یہاں رکو سے مراد نماز کا رکو نہیں ہے، جو شخص جٹانے والا ہے وہ نماز کیا پڑھے گا، یہاں جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے احکامات کے سامنے جھکو، فرمایا وہ جھکتے نہیں ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی و بربادی ہے اس روز جٹانے والوں کے لیے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس قرآن کے بعد آخر پھر وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، اگر قرآن مجید ہی ان کو نہیں ہلا سکا تو کیا کسی اور کلام میں ایسی تعبیر ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رائے حق پر آ جائے، اس اعتبار سے ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے قرآن مجید ان محفلوں کے اندر سنا ہے، قرآن مجید سمجھا ہے، اگر اس کے باوجود ہماری زندگی کا رخ نہیں بدلتا اور ہماری زندگی کا رخ دین کی طرف نہیں جاتا، ہماری سرگرمیوں کے اندر دین کی محنت کا رنگ غالب نہیں آتا، تو پھر اور کیا چیز ہمیں سیدھا کرے گی، پھر اور کیا ہم سنیں کہ اس کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو، اپنے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اس اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی اس کے لیے ہمیں مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، قرآن مجید کا جب نزول شروع ہوا تو قرآن مجید کے نزول نے دو اعتبارات سے اس سرزمین میں ہلچل پیدا کر دی، ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا ادبی انداز تھا، بڑا انداز جو کہ ایک دم ہلا دینے والا، پھر قرآن مجید نے ابتدائی صورتوں میں قیامت کی خبر دی، اور یہ خبر ہلا دینے والی تھی کہ اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارا ایک ایک عمل بھی محفوظ ہو رہا ہے، اس عمل کے حوالے سے ہماری جواب دہی ہوگی، تو ان دو باتوں نے ہرا کر رکھ دیا اس عرب کی سرزمین کو، جو حاجی نے کہا ہے کہ بجلی کا کڑکا تیار اور تہادی عرب کی زمین اس نے ساری ہلا دی، ایک قرآن مجید کا وہ ادبی انداز اور دوسرا قرآن مجید نے خاص طور پر ذکر کس کا، قیامت کا، فرمایا اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، ان نبی العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، یہ بڑی خبر کیا ہے، قیامت کی خبر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر کے جس کے بارے میں وہ اعتراض کرنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوگی نہیں، کیسے ممکن ہے ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو کر وہ سیدھا ہو جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے، ہائے ہاتھا ہائے ہاتھا لما توعدون، انہونی بات انہونی بات ہے جسے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ شک کا تو ہوتا ہے لیکن ممکن ہو جائے ممکن نہ ہو، اور کچھ اس کے بارے میں کہتے کہ ہوگی تو صحیح اور یہ ہمارے سفارشی ہے، ہاؤ لائے سفا نائند اللہ، یہ ہمیں بچا لیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مختلف باتیں وہ کر رہے تھے. فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، وہ کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں. اب ذرا انداز دیکھے جلالی، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں وہ ان قریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں وہ ان قریب جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا بچھونا، والجبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کو نہیں بنایا ہم نے میخیں، کہ میخوں کی طرح ہم نے پہاڑوں کو گاڑا ہوا ہے زمین میں، جتنے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں اوپر اتنے پہاڑ زمین کے اندر بھی گڑے ہوئے ہیں. وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو آرام کے لیے، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو بنایا ہے تمہارے لیے اوڑھنا، لباس کے طور پر، جیسے لباس تمہیں ڈھانپ لیتا ہے، رات آ کر تمہیں ڈھانپ لیتی ہے، لباس سے تمہیں سکون ملتا ہے، رات میں تمہیں تسکین ملتی ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو بنایا ہے تمہاری معیشت کی باغ دوڑ کے لیے، کمائی کرنے کے لیے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائی ہے تمہارے اوپر سات مضبوط تعمیریں، اشارہ ہے سات آسمانوں کی طرف. وجعلنا سراجا وهاجا، اور ہم نے بنایا ہے چمکتا ہوا چراغ سورج، وہ تمہاری فصلیں آ کر تکاتا ہے، تمہیں حرارت دیتا ہے، اس کے ذریعے سے تم اپنے سال در کا حساب لگا لیتے ہو، اپنے دن و رات کا معاملہ تمہارا سورج کی وجہ سے سارے کا سارا طے ہوتا ہے. فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے جلتا ہوا چراغ، چمکتا ہوا چراغ. وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، اور ہم نے آسمان سے اتارا ہے اور ہم نے نازل کیا ہے بدلیوں سے پانی مسلسل بہتا ہوا، یہ پانی کا ریلا، یہ بارشیں، یہ ہم نے نازل کیے کس سے؟ بدلیوں سے، موسرات. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج بھی اور سبزہ بھی، اناج تم کھاؤ اور سبزہ تمہارے جانور کھائیں. وجنات الفافا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے پیدا کر دیے ہیں وہ باغات جو کہ لپتے ہوئے ہیں، گھنے باغات وہ ہم نے پیدا فرمائے ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی. اد دنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. وانتم خلقتم للآخرۃ، لیکن تمہیں بنایا گیا ہے آخرت کے لیے. حدیث کے الفاظ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ ساری نعمتیں تم نے استعمال کرنے کے بعد کیا کیا، میرا کہنا مانا یا یہ ہے کہ شیطانی چکروں کے اندر پڑے رہے. آج ہماری اکثریت جس طرح کا کاروبار کر رہی ہے، جس طرح سے پیسے کما رہی ہے، اور جس طرح سے بہودی اور بہائی اور فیشن میں الجھی ہوئی ہے، یہ کوئی سالم معاشرہ نظر نہیں آتا. کرپشن اپنے انتہا پر ہے، اور جس طرح کا بہودا ماحول بازاروں میں ہے، جس طرح مائیں اور بہنیں بے پردہ پھر رہی ہیں، اور جس طرح گھروں میں جس طرح کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور جو ڈرامے چل رہے ہیں، حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میری ساری نعمت استعمال کرنے کے بعد تم نے کیا کیا. تو فرمایا ان یوم الفصل میقاتا، بے شک فیصلے کا دن طے شدہ ہے، اس روز فیصلے ہوں گے. یوم ینفخ فی الصور، اس روز سور میں پھونک ماری جائے گی. فتعقون افواجا، اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے، دوڑتے ہوئے آ جاؤ گے ہمارے پاس میدان حشر میں. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان اور وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی تشریف لائے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی اس آسمان سے زمین پر آئیں گے تاکہ قسط زمین بدتر زمین چکا دیا جائے. وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے. فکانت خرابا، وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت کی طرح، وہ پہاڑ چمکتی ہوئی ریت کی طرح اڑتے پھریں گے. ان جہنم کانت میں سادا، بے شک جہنم وہ انتظار میں ہے، وہ گھات میں ہے. لطواغین مآبا، وہ ٹھکانہ ہے سرکشی کرنے والوں کا. لا لسینا فیہا احقابا، اور وہ جہنم کے اندر رہیں گے صدیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ اس جہنم میں نہیں چکھیں گے نہ کوئی ٹھنڈش ہے اور نہ ہی کوئی نہ انہیں کچھ پینے کو ملے گا. الا حمیمن، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے. وغساقہ، اور بیٹھی ہوئی سیپ کے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے. جزا ام وفاقا، اور یہ بدلہ ہوگا پورا پورا، جو حرکتیں کی ہے پورا پورا بدلہ ان کو گناہوں کا مل جائے گا. انہ کانوا لا یرجون حسابا، کیوں یہ انجام بد کیوں ہوا؟ بے شک وہ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے. آج جو ہمارے ہاں دودھ کے خود کا بازار گرم ہے، اور جو بڑے بڑے اس قوم کے وسائل بڑے بڑے جاگیرداروں نے اور وڈیروں نے اور سرمایہ داروں نے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، کیا انہیں یقین ہے کہ حساب کتاب بھی ہوگا؟ فرمایا انہیں کوئی یقین نہیں تھا کہ کوئی حساب کتاب بھی ہوتا ہے، مقصد سب وہ آیات دینا کتاب آپ اور ہماری آیتوں کو ایسے جھٹلایا جیسے کہ جھٹلایا جاتا ہے۔ جانتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر سود کی حرمت کے لیے آیتیں کون کون سی، بڑے بڑے سیمینار یا بینک والے جو منعقد کراتے ہیں تو اس سے پہلے ساری آیتیں بڑھائی سنائی جاتی ہیں کہ قرآن میں سود کو جو ہے وہ کیسے کس طرح سے اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو وہ ہیلے بہانے سے شکلیں مختلف بدل کر پھر سود کو جاری ساری رکھتے ہیں، دھوکہ جو دیا جا رہا ہے اسلامی بینکنگ کے نام پر کس طرح سے فراڈ ہو رہا ہے، کیا جو اسلامی بینک ہمارے یہاں ہے کیا واقعتاً وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی رسک ہے، اس میں کیا واقعی نفع نقصان کے اندر کوئی شراکت ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے اسلامی بینکنگ کے نام پر، سب جانتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں کیا ہیں، اسلامی بینکنگ کے نام پہ سیمینار ہو رہا ہے، آیتیں ساری پڑھی جا رہی ہے کہ سود کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، اور اس کے بعد ہیرے بہانے سے وہی سودی صورتحال ہے جو کہ جاری ہے، لیزنگ کے نام پر جو ڈرامہ ہو رہا ہے، لیزنگ اصل میں کہتے ہیں کرایہ پر کچھ دینا، کرایہ پہ دے دیجیے کو منع نہیں ہے، لیکن ڈرامہ کیا ہے وہ کرایہ پر نہیں دی جاتی چیز کو، وہ اصل میں ہے سیل پرچیز کانٹریکٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ سود کو لے لیا جاتا ہے قسطوں کی صورت میں کہ چھ ہے یہ ایک لاکھ روپے کی اور جو ہے وہ آپ قسطوں کے اندر دے دیں گے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے، پچیس ہزار روپے آپ کے من لے لیے، بیس ہزار آپ کے خلافی لے لیے، یہ سب قسم کیا ہے کہ ساری کی ساری سود کی صورتیں ہیں، لیکن نام جو رکھا اس کا لیزنگ، ورنہ لیزنگ کا اصل مقصود کیا ہے کہ آپ کچھ ہے کسی کو دے کرائے پر دے، وہ ملکیت آپ ہی کی رہے گی، وہ استعمال کرے گا اور استعمال کا کرایہ آپ کو دے گا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز بعد میں پھر آپ ہی کی ہو جائے گا، لی بینک میں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں آپ ہی کی جو ہے اور بینک آپ سے جو ہے وہ اصل سرمایہ بھی لے لے اور ساتھ جو ہے وہ رینٹ کے نام پر یا کسی اور مارکیٹ کے نام پر وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ قسطوں میں سود بھی وصول کر لے۔ تو فرمایا وقت ثبو بے آیات نا کتابا، انہوں نے ہماری آیتوں کو ایسے جھٹلایا جیسے جھٹلایا جاتا ہے جان بوجھ کر آیتیں پڑھ پڑھ کے اور ان کے خلاف یہ ہیلے اور بہانے اور جو ہے وہ ڈرامے کرتے رہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو گن گن کر شمار کر لیا تھا کتاب، ہم نے ہر چیز کو تحریری صورت میں شمار کر لیا تھا، فَذُوقُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم تمہارے لیے اضافہ نہیں کریں گے مگر یہ کہ عذاب کا، اس کے برعکس اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک جو متقی ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ان کے لیے کامیابیاں ہیں، ہدایت اب آنابا ان کے لیے باغات ہیں اور انگور ہے، وہ قبا اطرادا اور کنواری ہم عمر بیویاں ہیں، وہ کاسن دیہاتا اور چھلکتے ہوئے جان ہم، لا یسمعون فیھا لغوا ولا کذابا، وہ جنت میں نہ تو کوئی لایانی بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹ سنیں گے، جزا امن رب کا اقوا ان حسابا، بدلہ ہے اے نبی آپ کے رب کی طرف سے اور عطا ایک حساب کے ساتھ ہے، جتنا زیادہ نیکی کرو گے اتنی زیادہ عطا ملے گی اور کم نیکیاں کرو گے تو کم عطا ملے گی، تو فرمایا عطا ہوگی لیکن حساب سے ہوگی، زیادہ قربانیاں دینے والوں کو اللہ زیادہ دے گا اور جو کم دے رہے ہیں کم نیکیاں کر رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم دے گا، تو عطا ہوگی ایک حساب کے ساتھ، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، اے نبی آپ کا رب کون ہے؟ یہ وہ رب ہے جو کہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، الرحمن وہ رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، اور وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ہوں گے، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گفتگو کا آغاز ہی کر سکے جب تک اللہ تعالیٰ خود اجازت نہ دے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس روز روح الامین جبریل علیہ السلام بھی اور تمام فرشتے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، صفے بنائے ہوئے، قطار بنائے ہوئے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر وہی کہ جس کو رحمان نے اجازت دی، وقال صوابا، اور وہ بات بھی کرے گا بالکل ٹھیک ٹھیک، اللہ سے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہے، یہ سود کھاتا تھا، رشوت لیتا تھا اور غلط کام کرتا تھا لیکن یہ میرا مرید تھا، یا یہ ہے کہ میرے نام کی نظر و نیاز کرتا تھا، میرے مزار پر آ کر چادر چڑھاتا تھا، لہذا اللہ اس کو بخش دیجیے، کوئی ولی اللہ ایسے غلط کردار کے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے، سفارش یہ ہوگی کہ اللہ اس بندے نے نیکی کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود یہ کچھ کسر رہ گئی اور یہ پاس نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہو سکا. اے اللہ آپ اس پہ کرم کر کے اس کی کمی کو اپنی رحمت سے دور کر دیجیے. اس کو پاس ہونے کے لیے چاہیے کہ 40 نمبر، اے اللہ اس کے 38 نمبر ہیں، 2 نمبر سے رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گریس مارکس دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہوگی. یہی شفاعت کا صحیح تصور ہے. تو فرمایا کہ اس روز کوئی اللہ کے سامنے گفتگو نہیں کرے گا مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے گا وقال صوابا، اور وہ بات کرے گا بالکل ٹھیک ٹھیک. ذالک الیوم الحق، وہ ہے برحق دن. فمن شاء اتخذ الى ربه، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانا پکڑ لے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے، ہیلوں اور بہانوں کو چھوڑ دے، اور وہ یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے قریبی عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس روز ایک انسان دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے. ہر انسان کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا، اور کوئی چھوٹی بات اور بڑی بات دہلی جائے گی، حتیل اس میں لکھی ہوگی. فوجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی عمل کیا ہے وہ لکھا ہوا سامنے موجود ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہے وہ بھی اس کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر یہ وہ کوئی برائی کی ہے اس کو دیکھے گا. فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس روز ایک انسان دیکھے گا جو کمائی اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی. وہ یقول الکافر، اور کافر اس روز فریاد کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنانا ہوتا، کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، میں بھی مٹی ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النازعات. اس سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا نقشہ کھینچا ہے. ایک برے آدمی کی موت کیسے واقع ہوتی ہے اور ایک نیک انسان کی موت کیسے واقع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر موت کی سختی کو آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھیجتے ہیں فرشتوں کو برے آدمی کی جان دینے کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے وہ انتہائی مکروہ صورت میں آتے ہیں، جس سے کہ آدمی پر دہشت آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی جان نکالتے ہیں اس طرح سے کہ اسے شدید تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی پر کوئی کپڑا آ جائے اور آپ اس کپڑے کو کھینچیں تو جیسے وہ کپڑا مشکل سے واپس نکلتا ہے، اسی طریقے پر اس کی جان بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے. اس کے بالکل برعکس جب ایک نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے بڑی خوبصورت صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی مشکیزہ تھا، اس کا بند کھولا اس میں سے ایک قطرہ پانی کا باہر آ گیا، اس طرح سے اس کی جان وہ فرشتے قبض کرتے ہیں. فرمایا ون ناز آپ کے گھر کا، یہ چوتھی سورت ہے جس کا اسلوب اس طرح کا ہے. سورہ صافات، زاریات، مصطلاق کے بعد اب سورہ نازیات. ون ناز آپ کے گھر کا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھسیٹتے ہیں ڈوب کر. ایک انسان کی جان چپکی ہوئی ہے پوری طرح سے دنیا سے، آسانی کے ساتھ نہیں نکلتی، فرشتوں کو اس جان کو گھسیٹ کر نکالنا پڑتا ہے. تمہارے پاس جو بھی صلاحیت تھی تم نے دنیا میں لگا دی، جہاں انسان کی صلاحیتیں لگیں گی، جہاں انسان کا مال لگے گا، انسان کی ساری اٹیچمنٹ اسی جگہ کے ساتھ ہوگی. ایک آدمی نے زندگی میں جو کچھ کمائی کی تھی، یہیں اس نے بڑا خوبصورت گھر بھی بنا لیا، یہیں اس کے کارخانے ہیں، یہیں ساری کے ساری اس کی جائیدادیں ہیں، آخرت کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، آگے بھیجا ہی نہیں، تو اب اس کی جان بڑی چپکی بھی ہوتی ہے انہیں ساری کی ساری اس کی املاک کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نہیں نکل سکتی. وہ دیکھ رہا ہے کہ میری زندگی بھر کی کمائی خوبصورت محل ہے، میرا گھر ہے، اور یہیں پر میں نے ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور یہ کہ جو کچھ میں نے کمایا وہ یہیں پر ہے، تو کیا آسانی کے ساتھ اس کی جان نکلے گی؟ ہاں، جس شخص نے اپنا سامان اپنا مال آگے بھیجا ہوا ہے، آخرت کی تیاری کی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی جان وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے گی. آپ کا پیسہ باہر کے ملکوں میں ہو اور آپ کو پاکستان سے دخل کیا جائے تو آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے باہر اچھا خاصا میرا ہے پیسہ، اور جس نے ساری اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رکھی اگر اسے بے دخل کیا جائے تو کیا وہ آسانی کے ساتھ پاکستان چھوڑنا چاہے گا؟ اسی طریقے پر یہ ہے کہ اس کی جان چپکی بھی ہوگی اس دنیا کے ساتھ، اس کو نکالنے کے لیے فرشتوں کو ڈوبنا پڑے گا. وہ نازیات کے بھر کا، اور کھینچنے والے وہ فرشتے جو کھینچتے ہیں جان ڈوب کر، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں جان ڈوب کر. وہ ناشتا کی نشتہ، اس کے بالکل برعکس اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ کھولنے والے ہیں گرہ آسانی کے ساتھ. یہ ایک نیک آدمی کی جان ہے کہ بس گرہ کھولی اور جو ہے وہ قطرہ نکل جائے مشکل سے پانی کا, اسی طرح سے گرہ کھولتے ہیں اور جان نکل جاتی ہے. بس تازی ہار کو تباہ اور اس کے بعد تیرنے والے بڑی تیزی کے ساتھ, فرشتے جان نکالنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ جان لے کر اور تیر کر اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. حدیث میں وضاحت ہے کہ جہاں جہاں سے فرشتے گزرتے ہیں, اگر تو انسان گناہگار تھا تو اس کی جو بھی جان لے کر جاتے ہیں تو اس پر جو فرشتے رستے میں ہوتے ہیں لانگ تان کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ اس کی روح کو جا کے بند کر دو سنجین کے. اور اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے تو جہاں جہاں سے اس کی جان گزر رہی ہوتی ہے اور اس کی روح گزر رہی ہوتی ہے ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ مبارکباد دیتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ڈال دو علیین میں. تو فرمایا مت سادے ہاتھ سب, اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو تیرتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, فسادے کات سب کا, اور پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے, یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئے تھے. تو جیسے کوئی فرما بردار آدمی ہوتا ہے اور وہ احکامات کو بڑی تندہی کے ساتھ بجا لاتا ہے, اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے آگے نکلنے والے. فل مدبرات امرا, اور پھر پورا کرنے والے اللہ کے حکم کو اللہ کے فیصلے کو. یہ تو تھا ذکر چھوٹی قیامت کا یعنی موت کا, اب ذکر آ رہا بڑی قیامت کا. یوم ترجف الراجفۃ, اس روز کانپے گی کانپنے والی, اشارہ ہے زمین, ایک بڑا زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا. تتبع الراجفۃ, اس کے پیچھے آئے گی اور آپ قلوب یوم اذن واجفہ, اس روز دل دھڑکتے ہوں گے. ابصارھا خاشعۃ, نگاہیں اس روز جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون, اور وہ کہتے ہیں ائنا لمردودون فی الحافرہ, کیا ہم الٹے پاؤں دوبارہ لوٹائے جائیں گے, کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اذا کنا عظاما نخرہ, کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں جو ہے وہ بالکل کھوکری اور ریزا ریزا ہڈیا ریزا ریزا ایسی ہڈیاں جو ریزا ریزا ہو جائے. کالو دل کا عزن کر رہا تم خاصرہ, وہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا لوٹایا جانا ہوا تو یہ لوٹایا جانا ہوگا بڑا خطارے والا, پھر ہماری خیر نہیں. اگر واقعی محمد کی بات صحیح ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہماری خیر نہیں ہے, یہ لوٹایا جانا ہوگا بڑا خطارے والا. جواب دیا گیا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, تو بے شک وہ تو ہوگی ایک ہی دان ایک ہی جھڑکی ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, اور پھر وہ موجود ہوں گے ایک میدان میں, سب کے سب زندہ ہوں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ میدان حشر میں موجود ہوں گے. حل عطا کا حدیث موسیٰ, اے نبی کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ گئی. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا, جبکہ ان کو ان کے رب نے پکارا تھا طوا کی مقدس وادی میں. یہ مضمون تفصیل سے اس سے پہلے آ چکا ہے کئی صورتوں میں. اور اللہ نے کیا کہا تھا, اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کی طرف بے شک وہ سرکشی کر رہا ہے. فقل, اور جا کر اس سے کہو, حل لك الى ان تزكى, کیا تیرے لیے اس بات کا بھی کوئی امکان ہے کہ تو سمجھ جائے, یعنی تو اپنے تزکیے پر آمادہ ہے کہ اپنے کردار سے تکبر کو اور اللہ کی نافرمانیوں کو نکال دے اور ایمان اور نیکیاں اپنے کردار میں شامل کر لے, یہی تزکیہ ہے. تو کیا تیرے لیے اس کا امکان ہے کہ تو تزکیہ اپنا تو سمر جائے اپنا تزکیہ کر لے. وہ احدیہ کا الا ربی کا فتخشا, اور میں تجھے ہدایت دوں تیرے رب کی طرف تو پھر اور پھر تو اسے ڈرے. وہ اراہ الآیت الکبرا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی بڑی بڑی نشانیاں. فکذب و عصا, تو اس نے جھٹایا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعا, پھر اس نے رخ پھیرا اور بھاگ دوڑ کی. فحشر, پھر اس نے جمع کیا بنادا اور پکارا. فقال انا ربکم الاعلی, اس نے کہا اے لوگوں میں تمہارا رب اعلی ہوں. سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا رب اعلی میں ہوں, تمہارا بلند بالا رب میں ہوں. فاخذه الله نقال الاخره والاولى, تو اللہ نے پھر اس کو پکڑا اور بنا دیا اس کو ایک عبرت آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. اب یہ واقعات تفصیل سے آ چکے ہیں, یہاں پر بڑا اجمالی تذکرہ ہے. ان ذلک لعبرت لمن یخشى, بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈرنا چاہے. آج بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹ فرعون ہے. فرعون نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا میں خالق ہوں, فرعون نے کہا تھا کہ حاکم میں ہوں, میں جو ہے وہ مالک ہوں, جو چاہوں قانون بناؤں. ہماری پارلیمنٹ بھی آج کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں, ہم نہیں مانتے شریعت کو. ٹھیک ہے شریعت میں سود حرام ہے تو ہوتا رہے, لیکن یہ ہے کہ ہم تو سود کو جاری ساری رکھیں گے. ٹھیک ہے شریعت میں آخری اختیار مقتول کے وارثوں کو حاصل ہے, ہم نہیں مانتے. ہمارے قانون کے تحت آخری اختیار صدر صاحب کو ہے, وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر دے چاہے تو نہ معاف کرے. تو ہمارے ہاں اکثر و بیشتر قوانین کیا بلکہ سارے قوانین شریعت کے خلاف ہیں. تو یہی فرعونیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم نہ ماننا بلکہ ایک اپنی حاکمیت کا مدعی ہونا. تو فرمایا کہ اس سب میں یقیناً عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر فرعون کا سا طرز عمل اختیار نہ کریں بلکہ اپنے اختیارات کو اللہ کے اختیارات کے سامنے قربان کر کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ کی اطاعت, اللہ کی شریعت, اس کے احکامات کو نافذ کریں. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. تمہیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, بھلا سوچو تو صحیح. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا, کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ أَمِ السَّمَاءُ, یا آسمان کا بناها, اللہ نے اس آسمان کو بنایا ہے. رفع سمکہا فسواہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شوبھار کو اٹھایا اور اس آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوارا سجایا. وہ اب تک لے رہا اس کی رات کو تو اللہ نے کر دیا تاریخ. وہ اخرج ازواہا, اور اللہ ہی نے اس کی دھوپ کو اس کے دن کو نکالا. والارض بعد ذلک دحاہا, اور زمین کو اللہ نے اس کے بعد بچھا دیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا زمین کا پانی بھی نکالا اور زمین سے چارہ بھی نکالا. والجبال ارساہا, اور پہاڑوں کو اس نے زمین کے اوپر قائم کر دیا. متاع لکم ولانعامکم, یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ متاع لکم ولانعامکم, اس میں تمہارے بھی فائدے کا سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کا بھی سامان ہے. یہ نعمت اللہ نے سب تمہارے لیے بنائی ہے. فیضا جاءت الطامت الکبرى, لیکن یہ ساری دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی. اس دنیا پر فنا آنی ہے, اس دنیا پر تباہی آنی ہے. فیضا جاءت الطامت الکبرى, اور پھر جب آئے گی ایک بہت بڑی تباہی, ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعى, اس روز انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا بھاگ دوڑ کی تھی. اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ فجر میں, اب کیا فائدہ یاد کرنے کا؟ بہتر تھا کہ دنیا میں ہی کچھ غور و فکر کرتا, سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ زندگی بھی ہے, آخرت کی زندگی بھی ہے. یہ زندگی محدود ہے اور ناپائیدار ہے, کبھی بھی چھن سکتی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو سوچتا کہ میری محنتیں زیادہ تر کس مقصد کے لیے لگ رہی ہیں, آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے؟ تو فرمایا کہ اس روز انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا میں کیا بھاگ دوڑ کی تھی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ, اور جہنم کو اس روز ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والے کے لیے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ, تو جس کسی نے سرکشی کی, اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, سارے منصوبے اس کے دنیا ہی کے لیے, ساری پلاننگ, اور 24 گھنٹے میں سے اکثر اوقات دنیا کے لیے. آخرت کے لیے تیاری کے لیے وقت فارغ نہیں کیا, نہ اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی, نہ کچھ اس کے لیے عمل کیا, نہ کچھ اس کے لیے اس نے اللہ کی راہ میں کچھ کیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا کہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی, جواب دہی کرنی ہوگی, اس کے حوالے سے تیاری کرتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکا, نفس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہوگی. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, اب بجائے اس کے کہ وہ آخرت کی تیاری کرتے اور جنت کے حصول کی کوشش کرتے, جانوں سے بچنے کی فکر کرتے, جو مخاطبین اول سے قرآن مجید کے وہ پھر تنزیہ طور پر پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ وہ وقت کب آئے گا. يسألونك, اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں, عن الساعة أيان مرساها, قیامت کے بارے میں کب ہوگا اس کا ٹھہرنا, کب آئے گی قیامت, وہی پوچھتے ہیں. فیما انت من ذکرها, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کیا سروکار, آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی. آپ کو تو یہی فکر ہے کہ وہ آئے گی ضرور, مجھے اس کی تیاری کرنی ہے, اور اس کی تیاری کے لیے لوگوں کو بھی میں نے خبردار کرنا ہے. فی مان کا من ذکر رہا، اے نبی آپ اس سے کیا سروکار کو قبائل جی الا ربی کا منتہا، آپ کے رب کی طرف سے پہنچ اس کی، آپ کا رب ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اس نے کسی کو نہیں بتایا، کسی نبی کو تک کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آنی ہے، اے نبی آپ کے رب تک اس کی پہنچ اسی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، انما انت منذر من یخشا، بے شک آپ تو ہیں خبردار کرنے والے اس کو جو بھی اس قیامت سے ڈرتا ہے، آپ کا اصل کام صرف اتنا ہے کہ بتائیے کہ آئے گی، چاہے دس سال بعد آئے چاہے دس ہزار سال بعد آئے، لیکن آئے گی، تمہاری خیر اسی میں ہے تو اس کے لیے تیاری کرو، کانہم یوم یرونھا، اور گویا کہ جب وہ اس روز اس کو دیکھیں گے، لم یلبثوا، وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، الا عشیۃ او ضحاہا، سوائے اس کے کہ ایک شام اور یا یہ ہے کہ ایک صبح، بس اس سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے، انہیں اپنے دنیا کی زندگی انتہائی محدود اور کم محسوس ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عبس، اس سورت کے شروع میں ایک بڑا نازک مضمون آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہدایت دی گئی تھی دعوت کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ پہلے دعوت کا اولین ہدف بناؤ معاشرے کے باثر طبقات کو، ایک ہوتی ہے بیک ڈور کی پریچنگ، وہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ سیدھا جا کر جو بھی معاشرے کے اندر کرتا دھرتا ہے پہلے جا کے ان کو تبلیغ کرو، اگر وہ مان گئے تو اس کی وجہ سے پورا نظام بدل جائے گا، مقصود افراد کی اصلاح تو نہیں ہے نا، مقصود تو پورا نظام بدلنا ہے، تو اگر معاشرے کے جو کرتا دھرتا ہے اگر وہ تبدیل ہو گئے تو وہی کیونکہ معاشرے کو چلانے والے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرہ کا رخ ٹھیک ہو جائے گا، اور اکثر لوگ انہیں کے ماتحت ان کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ ان کے لیے بھی سہولت ہوگی دین کو قبول کرنے میں. اسی لیے اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا تو کیا کہا، ہم نے پڑھا پچھلی سورت میں اے ذب الی فرعون، سیدھا اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے اس کو تبلیغ کرو، اور اس کے بعد اگر وہ مان لیتا تو پورے کا پورا نظام ٹھیک ہو جاتا، نہیں مانا تو کم از کم لوگوں میں پھر اس کا جو غلط کردار تھا وہ نمایاں ہو گیا کہ بات موسیٰ کی صحیح ہے، یہ شخص نہیں مانتا، لہٰذا یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں پھر اس قسم کے لوگوں کا کردار وہ خود بخود ہی وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی وہ اہمیت خود بخود کم ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر ان کا زیادہ اعتماد دائی حق کی طرف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا طائف نے کہ جائیے، اور آپ سیدھا پہلے سرداروں کے پاس گئے، جا کے ان کو تبلیغ کی، اور اس پہ مجبوری محرومی ہوتی کہ وہ ایمان نہیں لایا. اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی سرداروں کو اولین اہمیت دیتے تھے تبلیغ کے حوالے سے، اگر یہ سردار مان گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں کام کا پھیلنا بڑا آسان ہوگا، بہت سارے درویش جو کہ ایمان لا چکے ہیں یہ سرداروں کی وجہ سے وہ دکھ جھیل رہے ہیں، تشدد برداشت کر رہے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں، اگر یہ سردار مان گئے تو ان درویشوں کو بھی سہولت حاصل ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک نیتی کے ساتھ اولین اہمیت دیتے تھے ان معاشرے کے کرتا دھرتا لوگوں کو. اب اسی حوالے سے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ سردارانِ قریش کو دعوت دے رہے تھے، عین اس دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، وہ نابینا صحابی تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول اس وقت اتنی دل جمعی کے ساتھ اور بڑے انعماد کے ساتھ مکے کے سرداروں کو دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر متوجہ کرنے کی کوشش کی، اس پر کچھ آپ کو ناگواری ہوئی کہ اب ان کی آمد کی وجہ سے میں جو سب چاہ رہا ہوں کام وہ نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ سردار جو ہیں یہ ویسے بھی بار بار اعتراض کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے گٹیا لوگ ہوتے ہیں، معاذ اللہ ہمارے غلام ہوتے ہیں، ہمارے کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، ہم کیا آپ کے پاس بیٹھے. تو کہا کہ اب ان کی آمد کی وجہ سے نہ میں توجہ کے ساتھ دعوت دے سکوں گا اور نہ ہی یہ سردار جو ہے یہ بھی اب توجہ سے بات سنیں گے، ان کو غصہ آئے گا کہ کیوں عبداللہ بن مکتوم جیسا آدمی اس وقت ہمارے پاس آ گیا اور جو ہے وہ یہ نابینا کیوں اس سب اس محفل میں آ گیا. تو اللہ کے رسول کو ذرا اظہار ناگواری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر متوجہ کیا ہے بڑے شدید الفاظ میں، اور اللہ کیوں متوجہ کیا، اس لیے کہ بلا شبہ ٹھیک ہے دعوت ضرور دو سرداروں کو، لیکن ان کو اتنی اہمیت نہ دو کہ اس کی وجہ سے جو درویش ایمان لا چکے ہیں ان کی حق تلفی ہو جائے. لہذا ہر چیز کا ایک توازن ہے، ایک چیز ٹھیک ہے مطلوب ہے کہ اگر یہ معاشرے کی کرتا دھرتا لوگ جن کے ہاتھ میں زمانے تار ہے اگر ان کو تم اولین دعوت کا ہدف بناؤ گے یہ ٹھیک ہوگا تو پورے کے پورے معاشرے کی جو باغدور ان کے ہاتھ میں پورے کا پورا معاشرہ صحیح رخ پر چلے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو اتنی اہمیت دے دو کہ اس کی وجہ سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں, جو درویش ہیں یا معاشی اعتبار سے ذرا پیچھے ہیں, ان کی حد تلفی ہو جائے. لہٰذا بڑے سخت انداز میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا. بہت سخت الفاظ. جب کبھی بھی عبداللہ ابن مکتوم آپ کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ مرحبا ہے شخص کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر ناراض ہوا. اب الفاظ کیا ہے دیکھیے. ابس ابس اب اللہ, انہوں نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا. کیوں؟ ان جا اب العامہ, اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. یہ بڑا سخت انداز ہے, ورنہ اللہ کے رسول پر وہی نازل ہو رہی ہے نا. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے ابس تھا بتول نہیں تھا ان جا اکل عام, اے محمد آپ نے تیوری چڑھائی, آپ نے رخ پھیرا, اس لیے کہ آپ کے پاس نابینا آیا. لیکن یہاں غائب کی چیزوں میں گفتگو ہے. یہ اصل میں انداز بڑا سخت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ نبی آپ نے یوں کیا بلکہ ابس تھا, انہوں نے تیوری چڑھائی, بتول انہوں نے رخ پھیر لیا, ان جا اکل عام, اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ دو آیتوں میں یہ انداز ہے بہت زیادہ غیریت کا, بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ اس میں بڑا سخت انداز ہے ڈانٹ کا. اس کے بعد پھر اب انداز میں نرمی ہے, اب اللہ کے رسول سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. تمام ادری کا اللہ کا, اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ سمرتا, وہ شخص آیا تھا آپ کے پاس اس لیے کہ آپ سے وہ دین سیکھنا چاہتا تھا, مسائل سیکھنا چاہتا تھا. اگر اس سے توجہ دیتے تو وہ آپ کے دین کے احکامات سیکھ کر ان پر عمل کرتا. تمام ادری کا لال نہ ہوئی ہے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ صبر تھا اور یہ زد کرو, اور یا یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے وہ نصیحت حاصل کرتا, پتن فہو ذکر, اور کوئی نصیحت فائدہ دیتی. اما من سرنا, تو بھلا وہ جو کہ بے پرواہی برتتا ہے, اشارہ ہے سردار نے قریش کی طرف, اور بھلا وہ شخص جو بے پرواہی برتتا ہے, فانتا لہو تصدا, اور آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں, وما علیک اللہ یزکا, اور آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ صبر ہے. آپ کے ذمہ ان تک بات پہنچا دیجیے, ان سے منوانا اور ان کی صلاح کر دینا, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ کے ذمہ ہے. وما علیک اللہ یزکا واما من جاءک یسعی, اور وہ شخص جو کہ آپ کے پاس آتا ہے دوڑتا ہوا, پان کا ان ہو یسعی, اور جبکہ وہ ڈرتا بھی ہے, پان کا ان ہو طلاقہ, نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے پرواہی برتتے ہیں. کلّا ہرگز نہیں, انہا تذکرہ, بے شک قرآن ایک نصیحت ہے. ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کی تحقیر ہو ان سرداروں کو زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے. اپنی دعوت کے وقار کو برقرار رکھیے. کلّا انہا تذکرہ, ہرگز نہیں, بے شک وہ یاد بہانی ہے, نصیحت ہے. پمن شاہ ذکرہ, تو جو کوئی چاہے اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر لے. اب اس کے بعد جو اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے اس کی مدح ہو رہی ہے, فی صحف مکرمہ, وہ قرآن مجید بڑے پاکیزہ صحیفوں میں ہے, عزت والے صحیفوں میں ہے, مرفوعات, وہ صحیفے جو کہ بڑے بلند و والا ہے, متحرہ اور بڑے پاکیزہ ہے, بے ایدی سفرت کرام برارا, وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بڑے درجے والے ہیں اور انتہائی نیک ہیں. یہ مضمون جو بڑا نازک ہے, اس حوالے سے میرا ایک اپنا جو تجربہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. مسجد نبوی میں جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو وہاں ہر وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے روضے کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو جی چاہتا ہے کہ عربی نماز میں وہ سورت سے تلاوت کرے کہ جس میں اللہ نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. تو یہ سورہ ابس تلاوت کرتے ہوئے ایک حجاب سا ہوتا تھا کہ اس سورت میں تو بڑے سخت انداز ہے اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آدمی نماز میں بھی سورت تلاوت کرے. لیکن بھارت کیونکہ ہے تو قرآن کی سورت اور پڑھنے بھی چاہیے. ایک روز مسجد نبوی میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ ابس پڑھی, تو چونکہ میں اس حوالے سے پہلے سوچ رہا تھا تو مجھے بھار اعظم ہے جو زیادہ حیران ہوا کہ امام صاحب سورہ ابس پڑھ رہے ہیں, اور دوسری رکعت میں امام صاحب نے پھر سورہ بدوہا پڑھی, تو یہ پھر معلوم ہوا کہ یہ ہوتا ہے علم اور توازن اور حکمت, کہ پہلی رکعت میں وہ سورت پڑی کہ جس میں بظاہر اللہ کے رسول کے ساتھ سخت انداز گفتگو ہے, اور توازن پیدا کرنے کے لیے دوسری رکعت میں وہ سورت پڑی کہ جس میں اللہ کے رسول کے اوپر سب سے زیادہ عنایات کا بیان ہے. تو یہ اصل میں جو شخص باقاعدہ عالم ہوتا ہے وہ جب قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ صرف ایسے نہیں پڑھنا ہوتا کہ بس صرف زکات کے لیے تلاوت کی مقدار ہی پوری کرنی اور تین آیتیں پڑھنی ہیں کم از کم، بلکہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے بھی ایک پیغام لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ سوچ کر سلیکٹ کرتا ہے کہ مجھے قرآن کا کون سا حصہ پڑھنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ایک پیغام دیا جائے، ایک قرآن کا میسج ان کو دیا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ تو انہوں نے پہلی رکعت میں پڑھی سورہ ابل، جس میں مظاہر بڑی سختی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو بیلنس کیا، دوسری رکعت میں انہوں نے پڑھی سورہ بدعا۔ اب اس کے بعد سورت کا دوسرا مضمون آ رہا ہے، فرمایا قتل الانسان ما اکفر، انسان مارا جائے وہ کس قدر ناشکرا نکلا، من ای شیء خلقہ، ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کو اللہ نے کس چیز سے بنایا تھا، من نطفہ، نطفے سے بنایا تھا، بھول گیا اپنی اوقات کو، اپنے آغاز کو، اسے اللہ نے بنایا تھا نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اس اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو بنایا تھا، پھر اللہ ہی نے اس کی پوری تقدیر طے فرمائی، جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے رحم مادر میں، اس کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں فرشتے کو بھیج کر، اور 2 چیزیں خاص طور پر حدیث میں آتی ہیں کہ طے کر دی جاتی ہیں، ایک اس کی زندگی کتنی ہے، کتنے عرصے یہ جیے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کا رزق کتنا ہے، کتنا وہ دنیا میں رزق حاصل کرے گا۔ لہذا جو بھی ہمارا دن آنا ہے قبر میں، اس سے پہلے ہم مر نہیں سکتے، اس کے ذریعے اس وجہ سے ایک باوقار زندگی آدمی بسر کرتا ہے کہ میری موت کا وقت آیا ہے، زیادہ مجھے کس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم جتنی مرضی غلط کام کر لیں، حرام خوریاں کر لیں، اپنے رزق میں جو ہے وہ ایک لقمے کا اضافہ نہیں کر سکتے، جو چیز اللہ نے لکھ دیا وہ انسان کو لازمی ملے گی، اور اس کو اگر وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ حلال ذرائع سے اس کو ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، تو رزق بھی اللہ کی طرف سے طے ہے اور زندگی کے دن بھی اللہ کی طرف سے طے ہے۔ تو فرمایا اس اللہ نے اس کو بنایا اور اس کو تقدیر بنائی، ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، یعنی اس کی پیدائش اللہ نے آسان کر دی، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اپنی تقدیر کے مطابق اپنے رزق کو حاصل کرنا، اور دنیا میں اپنے مختلف امور کو انجام دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیتیں دی کہ اپنے سارے امور کو آسانی کے ساتھ بجا لا سکتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرا، پھر اس اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، فاقبرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر کے اندر پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرا، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یسما امرا، اس نے وہ نہیں کیا کام جو اس کو اللہ نے جس کا اس کو حکم دیا، یعنی اس نے دنیا میں آ کر پیدا اللہ نے کیا، تقدیر اللہ نے بنائی، سہولتیں اللہ نے اس کو دی اپنے مختلف امور کو انجام دینے کے لیے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا۔ اللہ لما یب سے ماں ہمارا، اس نے وہ پورا نہیں کیا وہ حکم جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ پل ینظر الانسان الى طعام، اب پھر مضمون بدل رہا ہے، اب اس کے بعد انسان کے لیے اللہ کی ایک اور نعمت کا تذکرہ، جو اس کے لیے کھانے پینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی کی ہے، اس کی طرف اشارہ۔ پل ینظر الانسان الى طعام، بس انسان کو چاہیے کہ وہ ذرا دیکھے اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے کس طرح سے پانی کو بتایا جیسے کہ بتایا جاتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ پھاڑا جاتا ہے، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے زمین کے اندر اگایا اناج، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں، وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہتا وعبا، اور میوے اور چارہ گھاس، متاع لکم ولانعامکم، یہ فائدے کے لیے ہے تمہارے بھی اور تمہارے جانوروں کے بھی۔ باقی نعمت جو ساری بیان ہوئی وہ انسان کے لیے، اور ابا جو آخر میں بیان ہوا گھاس، یہ تمہارے جانوروں کے لیے، لیکن یہ سب کا سب، یہ نعمتیں ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی، یہ نعمت ساری کی ساری عارضی ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آئے گی آواز کانوں کو پھوڑ دینے والی، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ آواز انتہائی تیز ہوگی اور انسانوں کے کانوں کو پھوڑنے والی ہوگی۔ اب اس روز کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز ایک انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے اور اپنے والد سے، وہ صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ یہ ساری محبتیں بڑی عارضی ہیں صرف دنیا کی زندگی تک، قیامت کے دن کسی نہ کسی کو نہیں پوچھنا، بلکہ مجرم چاہے گا کہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے پورے کنبے کو. یہ مضمون ہم نے کل پڑھا سورہ معارج میں. تو اس روز ایک آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے والد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس روز ہر انسان کو ایک ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو صرف اسی کے لیے کافی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہوگا. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. کچھ چہرے اس روز ہوں گے روشن، ظَاهِرَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ، ہنستے ہوں گے اور بشارتیں وصول کرتے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں یہی چہرے عطا فرمائے. یہ مضمون قرآن پاک میں بار بار آ رہا ہے کہ اس روز انسانوں کے چہروں پر ان کا نتیجہ لکھا ہوا ہوگا. یورف المجرمون بسیماہم، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے. اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربھا ناظرہ فوجوہ یومئذ باسرہ یوم تنجد وجوہ وتسود وجوہ. تو فرمایا کچھ چہرے اس روز ہوں گے روشن، ہنستے ہوئے بشارت خوشخبریاں لیتے ہوئے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر ہوگا گرد و غبار، غبار آلود ہوں گے، گرد پڑی ہوگی. ترحقھا قطرہ، چڑھتی ہوگی ان کے اوپر سیاہی. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر تھے اور یا پھر تھے مسلمان لیکن فاسق و فاجر تھے، نافرمانیاں کرنے والے، حرام خوریاں کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے. فرمایا اولئک ھم الکفرۃ الفجرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر تھے اور یا یہ ہے کہ نافرمان تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التکویر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو وہ سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انشقاق کی شروع کی آیتیں پڑھ لیں. اللہ نے قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی ہیں ان سورتوں کے شروع میں. فرمایا اذا الشمس کورت، جب کہ سورج کی بساط لپیٹ لی جائے گی، سورج کو طے کر دیا جائے گا، یعنی سورج کی بساط لپیٹ لی جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب کہ ستارے مان پڑ جائیں گے، ستارے روشن ہیں سورج کی وجہ سے، جب سورج ہی کو اللہ نے لپیٹ دیا تو اس کے بعد پھر ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، یا تمر و مرد صحاب ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے. وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ، اور جب ایک دس ماہ کی گابن اونچنی کھلی کرے گی. عرب میں اس ماحول میں بہت بڑی دولت ہوتی تھی وہ اونچنی، کہ جو گابن ہے اور دس مہینے پورے ہو گئے ہیں اور اب قریب ہے کہ جو ہے وہ بچے کی آمد ہوگی. تو فرمایا وہ گابن اونچنی جو دس مہینے کی ہے، اب وہ گابن اونچنی اس کی جو ہے وہ اس کو باندھ کر رکھنے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ گابن اونچنی دس مہینے کی کھلی پھرے گی. بیدل وحوش ہوشرت، اور جب جنگل کے جانور جمع کر دیے جائیں گے، جب بھی کوئی جنگل میں کوئی مصیبت آنے کا معاملہ ہوتا ہے تو جانور ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے، تو جب کہ وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب کہ سمندر کھولائے جائیں گے، جیسے پانی ابلتا ہے کسی طرح سمندروں کا پانی کھول رہا ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب کہ اور جس وقت تمام جانوں کے جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے. تین جوڑے اس روز وجود میں آئیں گے انسانوں کے. کنتم ازواجن ثلاثا، سورہ واقعہ میں ہم پڑھائے ہیں، ایک ہوں گے اصحاب الیمین، ایک ہوں گے مقربین، اور ایک ہوں گے اصحاب الشمال. نیک لوگ مقربین اور اصحاب الیمین ان دو گروپ میں ہوں گے، اور برے لوگ اصحاب الشمال. تو فرمایا کہ جس روز کے تمام جانوں کے جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے. اب اس کے بعد بڑا ہلا دینے والا مضمون آ رہا ہے. بَعِذَلْ مَوْعُودَتُ سُئِلَتْ، اور جبکہ ایک زندہ دفن کی گئی بچی پوچھی جائے گی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں ماری گئی. تمہاری بچی ہے، یعنی کہ تم اس کو دفن کر دو زندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں مارا ہے اور کس نے مارا ہے. ایک بات ایک صحابی نے اپنا بیان کیا اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کہ اللہ نے بچی دی لیکن میں کرتا رہا کہ میرا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے. کچھ دن میں نے برداشت کیا، بچی بڑی ہوتی رہی. اب اس کے بعد مجھ سے برداشت ایک دن نہیں ہوا، بچی کو ساتھ لے کر گیا میں، اور جا کر میں نے کھودنا شروع کیا گھڑا، اور معصوم بچی اپنے دونوں ہاتھوں سے گھڑا کھودنے میرا ساتھ دے رہی تھی. اور جب گھڑا تیار ہو گیا میں نے بچی کو اس میں ڈالا، کہتی رہی بار بار بابا کیا کر رہے ہو، بابا کیا کر رہے ہو، اور میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس واقعے کو سن کر روئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہو گئی. تو بہرحال جہلیت میں یہ معاملہ تھا بچیوں کے ساتھ. یہ تو اسلام میں آ کر جو ہے وہ عورت کو اس کے صحیح حقوق اور عورت کو اس کا صحیح مقام عطا کیا. ورنہ دور جہلیت میں جو معاملہ تھا, فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچی رحمت ہے, بچی نعمت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جنت اللہ نے واجب کر دی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان بیٹیوں کی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ تربیت کرے اور ان کو اس قابل کر دے وہ کسی کے محتاج نہ رہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں, آپ نے فرمایا کہ یہ بشارت اس کے لیے بھی ہے. تو بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی نسبت قائم ہو گئی کس سے؟ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اولاد نورینا اللہ نے بچپن ہی میں اٹھا لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صرف بیٹیاں ہی تھیں. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جبکہ زندہ دفن کی ہوئی بچی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو کس گناہ کی پاداش سے ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جبکہ نام اعمال وہ کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جبکہ آسمان کی کھال کھینچی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جس وقت کے جہنم کو دھکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جبکہ جنت کو قریب لے آیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, ہر جان یہ جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی ہے, وہ کیا عمل لے کر آئی ہے. ہر جان کو اس روز معلوم ہو جائے گا. یہ تو 3 قیامت کی نشانیاں 14 آیات ہیں. اب اس کے بعد فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دلیل دی جا رہی ہے, جیسی دلیل سے سورہ نجم کی شروع میں آئی تھی کہ جیسے جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد صبح کی آمد اس کا گویا کہ ایک یہ پیش خیمہ ہے, ستارے ڈوب رہے ہیں. دلیل صبح روشن ہے, ستاروں کی خنکتا بھی, افق سے آفتاب ابھرا گیا, دورے گرا تھا بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ دنیا میں اب ایک ہمیشہ کے لیے روشنی آ گئی, ہمیشہ کے لیے ہدایت کا چراغ آ گیا. اب یہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے, اب دنیا میں اندھیرا نہیں ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو تشبیہ دی گئی بن نجم اضافہ, جیسے کہ ستارہ جبکہ وہ ڈوب جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ستارہ ڈوب گیا تو اب دن آئے گا, روشنی آئے گی, سورج آئے گا. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کی آمد بھی اسی طرح سے کہ آپ کی آمد سے ہی ستارے ڈوب گئے اور اب دنیا میں ہمیشہ کے لیے ایک ہدایت کا چراغ اب وہ جلتا رہے گا. یہاں بھی دوبارہ وہی تمثیل دی جا رہی ہے. فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس, بس میں تو قسم کھاتا ہوں ان کی جو آگے بھر کر چھپ جانے والوں کی, یعنی جو چلتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں. کنس کہتے ہیں چھپ جانے والا, تو میں قسم کھاتا ہوں چھپ جانے والوں کی. بل جوار, اور جو پھر چلتے ہیں, بل جوار کنس, اور جو پھر دوبارہ چھپ جاتے ہیں. تو ستارے نماں نظر آتے ہیں, اس کے بعد پھر ستارے غائب ہوتے ہیں, پھر نظر آتے ہیں, چلتے پھر چھپ جاتے ہیں. بل نہیں لے ادا, اور رات کی جبکہ وہ بیت رہی ہو, بس صبح ادا تنفس, اور صبح کی جبکہ وہ سانس لے رہی ہو. تو گویا ستارے وہ ڈوب گئے, چھپ گئے, رات بیت گئی اور اس کے بعد صبح سانس لے رہی ہے, گویا صبح آ رہی ہے. یہ اصل میں ہے دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی پنکھتابی, گویا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں ایک روشنی آ رہی ہے اور اب یہ روشنی قیامت تک رہے گی. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, بے شک یہ قرآن مجید یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے. اشارہ ہے جبریل امین کی طرف علیہ السلام, انہوں نے اس قول کو وحی کیا ہے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. ذی قوت, اور وہ جو رسول ہے وہ کیا ہے, وہ بڑی قوت والے ہیں. اندہ ذل عرش مکین, اور صاحب عرش کے پاس ان کا ایک مقام ہے. متعین وہ سردار ہے, ان کی اطاعت کی جاتی ہے. سما امین, اور پھر وہاں پر وہ بڑے معتبر ہیں. اللہ کے پاس ان کا جو مقام ہے ایک اعتماد والا اور ایک معتبر مقام ہے. وما صاحبکم بمجنون, اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی پاگل نہیں ہے. ولقد رآہ بالافق المبین, انہوں نے ان کو دیکھا ہے واضح افق پر. یہ وضاحت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں, جب سورہ مدثر کی شروع کی 7 آیتیں نازل ہوئی تھیں تو اللہ کے رسول نے جبریل امین کو ان کے اصل صورت میں دیکھا تھا. سورہ نجم میں کہا تھا وہو بالافق الاعلی, اور یہاں فرمایا وہو ولقد رآہ بالافق المبین, ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول کریم کو یعنی رسول ملک کو دیکھا ہے واضح افق پر. وما ہوا علی الغیب بزمین, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جاننے کے حوالے سے کوئی حریص نہیں ہے, یعنی کہ وہ پہلے سے اس کوشش میں ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات لے کر آئے اور آ کر اپنے آپ کو اس بات کو بتا کر نمایاں کرنے کی کوشش کرے. ان کو تو کوئی سروکار نہیں تھا اس قسم کے معاملات سے, لطن بکرے چلا کر بعد میں تجارت کرتے رہے. تو فرمایا کہ ان کو خود بھی شوق نہیں ہے کہ وہ غیب کی باتیں جان کر اور ان کا جو ہے وہ اظہار کر کے اپنی نام و نمود کریں. وما ہوا عدل غیب بے زمین, بلکہ اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو چنا ہے اور اس کے حکم سے ہی تمہیں یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں. وما ہوا بے قول شیطان الرجیم, یہ قرآن مجید کسی مدعو شیطان کا قول نہیں ہے. فائنا تذہبو, تم کہاں جا رہے ہو, تمہاری کیا روش ہے؟ کسی جن نے کسی شیطان نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام نہیں سکھایا, یہ کسی قائل کا کلام نہیں ہے. فائنا تذہبون, پس تم کہاں جا رہے ہو؟ ان ہو با الا ذکر للعالمین, یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت. لمن شاء منکم ان یستقیم, جو کوئی تم میں سجائے اب وہ سیدھا ہو جائے. فما تشاءون, اور تم چاہ بھی نہیں سکتے. الا ان یشاء اللہ رب العالمین, جب تک کہ وہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ دہر کے آخر میں بھی آ چکا ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ سے توفیق مانگو, اس کی توفیق سے ہی تم سیدھے رستے پر آ سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الانفطار. اذ السماء انفطرت, اب یہ دوسری سورت ہے جس کے شروع میں قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد کہ قیامت دیکھنی ہے تو سورہ تکویر, سورہ انفطار اور سورہ انفطار کی شروع کی آیتیں پڑھ لو. اذ السماء انفطرت, جب کہ آسمان پھٹ جائے گا. وإذ القباب انتثرت, اور جب کہ ستارے یہ بکھر جائیں گے, سڑ جائیں گے. وإذ البحار فجرت, اور جب کہ سمندر اپنی حدود سے باہر نکلیں گے. سورہ تکویر میں تھا کہ سمندر ابل رہے ہوں گے, پہلے پانی ابلتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ باہر بہنا شروع ہو جاتا ہے نکل کر. اسی طریقے پر فرمایا کہ وہ پھر مرلہ ہوگا کہ سمندر پہلے تو کھلائے جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی حدود سے باہر نکلیں گے. وإذ القبور بعثرت, اور جب کہ قبریں زیر و زبر کی جائیں گی, قبروں کو پھیرا جائے گا. علمت نفس ما قدمت وأخرت, ہر انسان جان لے گا اس نے کس چیز کو ترجیح دی تھی, کس چیز کو پیچھے چھوڑا تھا. اس کی زندگی میں ترجیح شریعت کو حاصل تھی یا یہ ہے کہ من چاہے زندگی کو, اور اس کی زندگی میں ترجیح آخرت کو تھی یا دنیا کو تھی, دین کو تھی یا دنیا کو تھی, ہر انسان جان لے گا. اب اس کے بعد ایک ایسا مضمون یہاں پر کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے جو قرآن مجید کے اندر بار بار آیا ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے. کیا دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خام کئی مولوی وغیرہ ڈراتے ہیں, کبھی ماں یہ پسند کرے گی اس کا بچہ آگ میں جلے تو اللہ تعالیٰ تو انسان سے ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کی رحمت اس کے شان عذاب پر, شان قہری پر بہت غالب ہے. لہذا جب یہ احساس یہی باتیں بار بار کی جائیں تو اس کی وجہ سے پھر انسان کے اندر ایک غفلت پیدا ہوتی ہے اور انسان گناہوں کے اوپر پھر اصرار کرتا ہے, ڈٹا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی تحسین نہیں ہے, حقیقت میں یہ جزا و سزا کی تکذیب ہے. اللہ کی تعریف ہی اور اللہ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, بلکہ انسان اس قسم کی باتیں کر کے جزا و سزا کی جو ہے وہ تکذیب کر رہا ہے کہ پھر تم نیکی کرو یا نیکی نہ کرو سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو بخش دے گا. میں نے آپ کو بڑے پیارے اشعار سنائے تھے جو بظاہر بڑے پیارے ہیں, حقیقت میں ان کے اندر ایک زہر ہے کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر پورے دل آزرتا ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو یہ حقیقت غلط ہے, تم جہنم کی تدبیریں کرو, تم دوسروں کا مال کھا کر اور جو ہے وہ ہڑپ کر جاؤ, تم قوم کے قرضے لے کے ہڑپ کر جاؤ, تم قوم کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لو, تم بدکاریاں کرو, فحاشی کرو, سود خوری کرو, اور اس کے بعد تم یہ کہو کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ایسا نہیں ہے. اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو کہ تمہاری نیکیاں اور تمہاری بدیاں نوٹ کرتے ہیں. یہ ریکارڈ ایسے مینٹین نہیں ہو رہا اس کا نتیجہ نکلے گا، نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، اور جرم اور غلط کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے ان کو ذلیل کرے گا، مظلوموں کے سامنے ذلت ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، رب کریم کے بارے میں دھوکا، رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا ودود ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا رب کریم کے بارے میں؟ الذی خلقک فسواک فعدل، جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے سنوارا، اور جس نے تیرے اندر ایک عدل رکھا ہے، تیرے اعضاء سے بڑے جو ہے متوازن بنائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ایک ہاتھ بڑا ہوتا اور ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا، اور یا یہ ہے کہ چہرہ اس طرح سے ہوتا کہ اس میں توازن نہ ہوتا، اللہ نے بڑے توازن کے ساتھ آنکھیں بھی رکھی ہے، کان بھی رکھے ہیں، ناک بھی رکھی ہے۔ پھر انسان کے وجود میں عدل ہے، نرمی بھی ہے مزاج میں اور سختی بھی ہے، دونوں کی ضرورت ہے، کبھی کام نرمی سے ہوتا ہے، کبھی سختی سے ہوتا ہے، کبھی جوش ہوتا ہے اور کبھی ہوش ہوتا ہے، دونوں کی ضرورت ہے، بعض اوقات ہوش کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات جوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا توازن انسان کی صلاحیتوں میں بھی اور اس کے ظاہری وجود کے اندر بھی رکھا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبہ، اور اس کے بعد اس اللہ نے جس صورت میں چاہا تیری ترتیب کر دی۔ تجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ تیری آنکھیں کس طرح سے بنی ہے، اللہ نے بنائی، تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تیری ناک کس طرح سے بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، تیرا قد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے، جس صورت میں اللہ نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ بس تو کل سے بونا بالدین، لیکن ہرگز نہیں، بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، رب کریم کا کرم اسی کا بیان کر کے اور اس کی شان کہاری کو، اس کی شان عزیز الانتقام کو، اس کی شان کہاری کو نظروں سے اجر کر کے تم اللہ کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر نگران ہیں، کرامًا کاتبین، بڑے عزت والے لکھنے والے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو کچھ کے تم کر رہے ہو، اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فاسق و فاجر یہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ سارے کا سارا ریکارڈ مینٹین جو ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا، نتیجہ نکلے گا، نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور فاسق و فاجر جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، اور وہ اس جہنم میں داخل ہوں گے بدلے کے دن، وما هم عنها بغائبین، اور پھر وہ وہاں سے کہیں بھاگ نہ سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس روز کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس روز حکم کا اختیار کل کا کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانشقاق، سورۃ المطففین، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ کون ہے کمی کرنے والے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، واذا قالوہم، جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں، او وزروہم، یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ الا یظن، اور کیا وہ خیال نہیں کرتا، کیا وہ خیال نہیں کرتے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کے جس روز سب کے سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بظاہر بڑا چھوٹا سا عمل ہے، ایک انسان نے تولتے ہوئے ذرا سی ڈنڈی مار دی، لیکن اس دل کے پیچھے پہاڑ چھپا ہوا ہے، وہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کوئی حساب کتاب بھی ہونے والا ہے۔ اندازہ کیجیے قرآن مجید نے اخلاقی تعلیمات کو اور حرام خوری کو کی کیسی مذمت اللہ نے کی ہے، اخلاقی تعلیمات کو کیا اہمیت دی ہے، اور چھوٹی سی حرام خوری ہے بظاہر کہ جو ہے وہ آدمی کلو مال تول رہا ہو تو ڈنڈی مار کے کتنا بچا لے گا، یا وہ کیا شیطان کیا اس سے بھی کم کتنے گرام وہ بچا لے گا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے حرام خوری کے پیچھے یہ بات مضمر ہے کہ اسے نہ اللہ پر یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ اسے کوئی حساب کتاب کا یقین ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ لیکن اس آیت کا مفہوم ذرا اور بسیطی ہے، اصل مفہوم ان آیات کا یہ ہے کہ جو تمہارے لینے کے بعد ہو وہی تمہارے دینے کے بعد ہو، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز تم دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ وہ لوگ ہیں جو لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. اس حوالے سے مسند احمد میں بڑا پیارا واقعہ آیا ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کی تمام تعلیمات قبول ہے, صرف ایک اجازت چاہیے. پوچھا کیا؟ کہا کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں, میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا, باقی میں ہر حکم پر عمل کروں گا. صحابہ کرام کے اوپر غصہ ہے کہ اس نے کتنی بڑی ضرورت کی, کیا اس نے بات کی ہے. اللہ کے رسول نے کٹھہرو ٹھہرو, اپنے پاس بلایا, بٹھا کر پوچھا زنا کرنا چاہتے ہو؟ کہاں, کس سے؟ اپنی بہن سے؟ نہیں نہیں. اپنی ماں سے؟ نہیں نہیں. اپنی خالہ سے؟ نہیں. اس کے بعد آپ نے کہا تم جسے زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے کہ نہیں, اور وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے کہ نہیں, وہ بھی کسی کے عزیز ہے کہ نہیں. یہ بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو فرمایا کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اپنے لیے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. سارا اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی, اس کے بعد اس کی زندگی پارسا ہو گئی. تو ہم جو چیز پسند کرتے ہیں اپنے لیے, ہمیں وہی چیز پسند کرنے چاہیے دوسروں کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. اب اس کے بعد جیسے ذکر آیا تھا ابھی سورہ انفطار میں کہ فاجروں کا برا انجام ہوگا, ان الفجار لفی جہیم. یہاں ذرا اس کو مزید کھولا جا رہا ہے کہ ان کا انجام برا جو ہوگا اس کی مزید تفصیل کیا ہے. اللہ ہرگز نہیں, ان کتاب الفجار لفی سجین. اسپیشل جو فاجروں کا نام اعمال ہے یہ ہوگا سجین میں. سجین کہتے ہیں قید خانے کو. سجن کے الفاظ آئے حدیث میں, اب دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. فرمایا اللہ انا کتاب الفجار لفی سجین, یہ جو بے شک فاسق و فاجر ہیں ان کا نام اعمال ہوگا سجین میں. کما ادرا کما سجین, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب به الا کل معتد اثیم, اور بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی شخص جو کہ حد سے گزرنے والا ہے اور گناہ گار ہے. واذا تتلی علیہ آیاتنا, جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں. قال اساطیر الاولین, وہ کہتا ہے یہ اگلوں کی کس سے کہانیاں ہیں. اللہ ہرگز نہیں, بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکتبون, بلکہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ آتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. صحابہ کا اپروچ بڑی پریکٹیکل تھی, فوراً پوچھا کہ وہ دلوں کا زنگ کیسے اتارے. آپ نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے, موت کو کثرت سے یاد کرو, کسی وقت بھی اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے جانا ہے, اور نمبر دو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو تلاوت کرو, یہ قرآن دلوں کے زنگ کو اتارے گا. فرمایا اللہ بلران اللہ قلوب ہما کانو یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے. اللہ ہرگز نہیں, انہم عن ربہم یومئذ محجوبون, بے شک وہ اس روز اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے. یہ بالکل محرومی کی کیفیت ہے. ابھی ہم نے پڑھا سورہ قیامہ میں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ چہرے اس روز ہوں گے تر و تازہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ بدنصیب وہ ہوں گے جو کہ اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے. فرمایا یہ رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. اللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں بے شک وہ اس روز اپنے رب سے یقیناً اوٹ میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم, پھر بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. ثم یقال, اور پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, یہ ہے وہ جہنم کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے. اس کے برعکس کلا, ہرگز نہیں, ان الابرار لفی علیین, بے شک جو نیکوکار ہیں وہ ہوں گے علیین میں. فما ادراک ما علیون, اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم, وہ بھی اصل میں ایک لکھی ہوئی کتاب ہے, لکھا ہوا نام اعمال ہے. یشہدہ المقربون, اور اس کے اوپر حاضر ہیں وہ بہت ہی ایسے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کے حامل ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے حامل فرشتوں کی تحویل میں ہے وہ نام اعمال. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکوکار وہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور حسین مناظر ان سے شاد کام ہو رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اور تم پہچان لوگے ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی، یسقون من رحیق مختوم، اور وہ پلائے جائیں گے ایک ایسی شراب سے جو کہ مہر لگی ہوگی، یعنی بالکل خالص شراب، تیز شراب وہ ان کو پیش کی جائے گی۔ اس حوالے سے بڑی پیاری کتاب ہے سیرت کی، ضرور اس کا مطالعہ کیجیے۔ مولانا فخر رحمان مبارک پوری ہندوستان کے عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اسی آیت سے انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ اب کیا الرحیق المختوم۔ ایک ہی جلد میں سیرت کا بڑا جامع سمجھے کے بیان ہے۔ اصل کتاب عربی میں تھی، اس کو پہلا انعام ملا تھا کالبی مقابلے میں، پھر بعد میں انہوں نے خود اس کا ترجمہ اردو میں بھی کیا، اور پھر بعد میں ایک صاحب اس کا ترجمہ انگریزی کے اندر بھی کیا ہے۔ سیرت پر ایک ہی جلد میں بہت ہی جامع اور بہترین کتاب، فرمایا یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے ایسی شراب جو کہ مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی سیلڈ ہوگی، خالص ہوگی، خطاب ہو مصر، اور اس کے اوپر مہر، اس کے اوپر سیل ہوگی مشکل رفیع ذال کفل یا تنافس المتنافسون۔ یہ بڑی پیاری بات آ گئی، اور چاہیے کہ مقابلہ کرنے والے اس کے لیے مقابلہ کریں، مقابلہ اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش، یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے، یہ بچپن سے جو ہے وہ انسان کے اندر یہ خواہش نظر آتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی ہوں گے، آپ سوال پوچھیں گے کلاس میں، تو ہر بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا تاکہ وہ جواب دے اور اس کی واہ واہ ہو جائے۔ تو یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے، بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کا میدان، اس کے استعمال کا میدان دنیا نہیں ہے، دنیا کے یہ آسائشیں نہیں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کے پاس اس ماڈل کی گاڑی تو میرے پاس بھی آ جائے، اس کے پاس اب دو پلاٹ ہوگا تو میرے پاس تین پلاٹ ہو جائے، اس نے فلان ڈگری لی میں بھی وہ ڈگری لوں گا، میں اچھا اس کی سیلری اتنی ہوگی تو میں بھی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے اسے اور اسی سیلری کی نوکری مل جائے، اس کا کاروبار 4 شہروں میں تو میرا 5 شہروں میں پھیلے گا۔ یہ مقابلے کا اصل میدان نہ ہے، اصل میدان مقابلے کا یہ ہے کہ اللہ کی بخشش کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے دوسرے سے آگے نکلو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا دارج السماء والارض، تو فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ 10 مرتبہ قرآن مجید میں مضمون آیا ہے، یہ آخری مرتبہ ہے کہ مقابلے کا اصل میدان ہے اللہ کی طرف سے بخشش کا حصول، اور مقابلے کا اصل میدان ہے جنت کا حصول، اس کے لیے مقابلہ کرو، اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ مقابلہ کرنے والے ان نعمتوں کے حصول کے لیے مقابلہ کرے، ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ فمزاجہ من تسنیم، اور وہ جو شراب پی رہے ہوں گے سیل شراب، اس شراب کے اندر آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ یہ تیسرا فلیور آ گیا جنت کے مشروبات کا، دو فلیورز کا ذکر ہوا سورہ دھار میں، ایک فلیور ہوگا کافور کا، ایک فلیور ہوگا سوٹ کا، یہ تیسرا ہے، اس میں آمیزش ہوگی اس کی تسنیم کی۔ یہ تسنیم کیا ہے؟ عینن یہ چشمہ ہے، یہ شرب و بحل مقربون، اور اس چشمے سے پیتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے حامل بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اس سورت کا آخری حصہ ہے، اور دنیا میں جو مجرمین کا رویہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو جرائم کر رہے ہیں وہ ہنستے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بالکل بدھو ہے، بالکل پاگل ہے، اس کو اچھا موقع ملا تھا ہاتھ مارنے کا، اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے ساتھ والے لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور اس کے پاس مکان بھی اپنے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ تو دنیا میں جو آدمی بچ بچ کے چلتا ہے، رشوت سے بچتا ہے، غلط کام سے بچتا ہے، اس کو دنیا میں بے وقوف اور بدھو کہا جاتا ہے، اور جو جتنے بڑے فراڈ کرے اس کو اتنا اسمارٹ اور اس سے زیادہ اس کو ذہین اور قابل سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرائم کیے، کانو من الذین آمنوا یضحکون، وہ ان لوگوں سے ہنسا کرتے تھے جو ایمان لائے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے، آنکھوں کے اشاروں سے جو ہے وہ ان کے اوپر ان کا مذاق اڑاتے، دیکھو یہ جو ہے وہ یہ صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کو جنت ملے گی اور حوریں ملیں گی، یہ دیکھو، تو اس طرح کے فکر چست کرنا اور اس طرح سے آنکھوں کے اشاروں سے ان کی تحقیق کرنا۔ وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، اور جب وہ لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف تو لوٹتے تھے باتیں بناتے ہوئے۔ انسان گھر جا کے خوب فن خان کرتا ہے اور بڑائیاں اپنی کرتا ہے، تو فرمایا گھر لوٹتے تھے تو خوب باتیں بناتے تھے، اپنی جو بھی غلط کاریاں ہیں ان کی تعریفیں کرنا، میں نے یوں گولی دی اور میں نے یوں ہاتھ مارا، میں نے یوں کہا، اس کو پتہ نہیں چلا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو فرمایا گھر لوٹتے تھے تو بڑی باتیں بناتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُ، اور جب وہ دیکھتے تھے ان اہل ایمان کو، قالوا، تو کہتے تھے، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ بیٹا یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہے، انتہا پسند ہے، بنیاد پرست ہیں، اور یہ بالکل جو ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں دین کے پیچھے. تو جب وہ ان کو دیکھتے تھے کہتے تھے یہ گمراہ ہے. اصل کو آدمی کو تو لبرل ہونا چاہیے، روشن خیال ہونا چاہیے، یہ پتہ نہیں کس قسم کا ان کا اسلام ہے. تو فرمایا کہتے تھے یہ بالکل گمراہ ہے، بٹکے ہوئے ہیں. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ وہ فیصلے کرے کہ یہ جو ہے وہ گمراہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہے. یہ ان کا منصب نہیں تھا، یہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن جو اہل ایمان ہیں وہ ان کافروں کے اوپر ہنستے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، بیٹھے ہوں گے تختوں پر، نظارے کر رہے ہوں گے. ہل سوگے بل کفار ما کانوا یفعلون، تو کیا بدلہ مل گیا؟ بدلہ مل گیا نا کافروں کو اس عمل کا جو وہ کرتے رہے. سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کا کہنا مانے گا، اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کا کہنا مانے، اپنے رب کی فرما برداری کرے گا، رب کا حکم ہوگا، پھٹے گا. وَحُقَّتْ، اور وہ اسی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا کہنا مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جبکہ زمین کو کھینچا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہوگا وہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گی. وَحُقَّتْ، اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. یہ ہے قیامت کی نشانیاں. اب اس کے بعد فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، اِنَّكَ قَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي، بے شک تو بڑی مشقت میں ہے اور مشقت جھیلتے جھیلتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. تجھے تیرا ہر قدم رب کے قریب کر رہا ہے، تیری موت کو قریب کر رہا ہے. فملاقی، اور پھر تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان سکھ اور چین میں نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ مشقت ہے. مشقت کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجوہات ہے ہمارے حیوانی تقاضے، یہ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. ہر آدمی اس کی وجہ سے پھر گھر سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد کوئی جسمانی مشقت کرتا ہے، کوئی ذہنی مشقت کرتا ہے. نمبر دو، ہر انسان کے اندر خواہش ہے شادی کی. شادی کرنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اب ان کی بھی ضروریات ہے، مشقت اور بڑھ گئی. پھر ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے اپنی کسی چھت کی، لہٰذا جھونپڑی بنانے میں، مکان بنانے میں انسان کی زندگی اثر توانائیاں وہ لگ جاتی ہیں. تو یہ تین تو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، یہ جو ہے وہ اپنا پیٹ، اور اس کے بعد پھر بیوی بچے، اور اس کے بعد گھر، جس کی وجہ سے ہر آدمی مشقت جھیل رہا ہے. پھر انسان کو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے باشعور، تو اس کی مشقتیں یہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بعض وجوہات سے زیادہ ہیں. یہ تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں جانوروں کو بھی. ایک جانور سے بھی اس کا مالک سارا دن کام لیتا ہے، تب اس کو چارہ ڈالتا ہے. اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے پرندے کتنی محنت کرتے ہیں، انڈوں کی حفاظت کے لیے، گھونسلے بنانے کے لیے، اور پھر بچوں کو غذا دینے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں. چڑیا سارا دن دانا چکتی اور لا کے بچے کو ڈالتی رہتی ہے. تو یہ مشقتیں حیوانات میں بھی ہوئی، لیکن انسان کے اندر احساسات ہیں. بچوں کا مستقبل کی فکر ہے، بچوں کی شادیوں کی فکر ہے. کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی بیماری کا دکھ ہے. اولاد اگر خدا نہ خاصا نالائق نکل آئی تو اس کی وجہ سے اور دکھ بڑھ جاتے ہیں. کچھ آرزوئیں ناکام ہو گئی، منصوبے کچھ دھرے کے دھرے رہ گئے، اس کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں اور احساسات ہیں. کسی نے کچھ سب بات کہہ دی، تانا دے دیا، اس کی وجہ سے انسان کو دکھ ہوتا ہے. تو انسان کے دکھ دیگر مخلوقات سے زیادہ ہے. پھر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں اور بھی دی ہیں جو کراتی ہیں، جن کا تعلق شعور سے ہے. ہر انسان کا تعلق کسی قومی برادری سے ہے. اس قوم کی عزت اور سربلندی افراد کے کردار پر ہے. اگر افراد نیک ہوں گے، باکردار ہوں گے، پوری قوم کا نام بلند ہوگا، اور اگر افراد غلط کار ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، پوری قوم بدنام ہوگی. تو اپنی قوم کے نام کے لیے بھی کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے وطن کی اچھے نام کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تاکہ دنیا میں وہ ملک ترقی کرے، اس دنیا میں اس ملک کا کوئی مقام بن جائے. اپنے نظریات کے فروغ کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. نظریات یا تو آگے بڑھتے ہیں یا سکڑتے ہیں. آج دنیا میں اسلام مغلوب کیوں ہے؟ ہماری کوتاہی کی وجہ سے. آج باطل نظریات کیوں دنیا میں پھیل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے حاملین اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں. تو انسان کی مشقتیں جو ہے وہ کچھ حیوانی تقاضوں کی وجہ سے بھی ہیں اور کچھ انسانی تقاضوں کی وجہ سے بھی ہیں. اپنے قوم کی سربلندی کے لیے محنت، اپنے وطن کی سربلندی کے لیے قربانیاں، اپنے نظریات کے فروغ کے لیے قربانیاں. تو فرمایا کہ انسان تو مشقت میں ہے لیکن مشقت جھیلتے جھیلتے تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، تو ملاقات پھر تجھ سے ملے گا. باقی مخلوقات بھی مشقت جھیل رہی ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کا معاملہ ختم، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اے انسان تجھے مشقت جھیلنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے رب کے سامنے حاضر ہو کر. اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہے، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا صبح کرتا ہے اور جا کر اپنے آپ کو بیچتا ہے. آپ اپنی جو تنخواہ لیتے ہیں، جو معاوضہ لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بیچ کے لیتے ہیں. کوئی آپ کی صلاحیت ہے اس کو بیچتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے جسمانی مشقت کو بیچتے ہیں اور جا کر اس کا معاوضہ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا صبح کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے. لیکن جب شام کو آتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، موت کوہا اور موت کوہا. یا تو اپنے ساتھ وہ جہنم کے انگارے لے کر آتا ہے، دن بھر مشقت بھی کی، محنت بھی کی، اللہ کے احکامات کا پاس نہ کیا، لہذا جہنم اپنے ساتھ لے کر آیا. اور یا پھر یہ ہے کہ محنت مشقت کی لیکن اللہ کے احکامات کو یاد رکھا، تو جہنم سے آزادی کا پروانہ ساتھ لے کر آیا. تو مشقت تو ہم میں سے ہر آدمی جھیل رہا ہے. فرمایا لیکن اے انسان تو مشقت جھیلتے جھیلتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ملاقی پھر تو اس سے ملے گا، تیرا حساب کتاب ہوگا. اب اگر دنیا میں مشقت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے احکامات کا پاس رکھا، تو کیا ہوگا؟ نام اعمال اللہ تعالیٰ دے گا دائیں ہاتھ میں. اور اگر اس مشقت میں اللہ کو بھولے رہے تو دنیا کے اندر تو خسارہ ہے ہی ہے، آخرت میں نام اعمال ملے گا بائیں ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح، بے شک تو مشقت میں ہے، الی ربک قدحن، اس مشقت میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، پھر تو اس سے ملاقات کرے گا. اللہ تعالیٰ انسان سے پانچ سوال پوچھے گا، زندگی کس کام میں لگائی، جوانی کس کام میں لگائی، مال تم نے کن ذرائع سے کمایا، مال تم نے کن مداد کے اندر خرچ کیا، جو علم حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا. ہمیں علم قرآن حاصل ہو رہا ہے، بڑا ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد بھی اب زیادہ نازک ہوتا جا رہا ہے. جن کو قرآن کے احکامات کا پتہ نہیں، وہ ہمارے مقابلے میں پھر بھی شاید قیامت کے دن بچ جائے، تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم پر اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. اب اس کے بعد ان قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جواب نہیں مشکل ہو جائے گا. اللہ پوچھے نے جو علم حاصل ہو اس پہ کتنا عمل کیا. اب جس شخص نے ان سوالات کے جوابات دیے اس طریقے پر کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری، جوانی میں بھی پاس آ رہا، اور مال حلال ذرائع سے کمایا، اچھے کاموں میں لگایا، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرتا رہا، گناہ ہوئے تو توبہ کرتا رہا، اس کو اللہ تعالیٰ نام اعمال دیں گے دائیں ہاتھ میں. فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کا نام اعمال دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب اس کا حساب ہوگا آسان حساب. اس مزاج میں پہلے کر چکا ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے آسان حساب کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں دیکھیں گے اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ سر پہ نظر کریں گے. ورنہ تجاوز ان سے یہ آتے ہی سورہ آکاف میں مضمون آ چکا ہے، برائیوں سے اللہ سر پہ نظر کریں گے، یہ آسان حساب. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا خوش و خرم، آ کر دکھائے گا اپنا نام اعمال کہ دیکھو مجھے نام اعمال اللہ نے میرے دائیں ہاتھ میں دیا ہے. اس کے برعکس جو سوالات کے جوابات صحیح نہ دے سکا اور اس نے زندگی گزاری غفلت میں، جوانی گزاری غفلت میں، مال حرام ذرائع سے کمایا اور مال خرچ کیا عیاشی پر، تفریحات پر، فضولیات پر، ڈرامے فلمیں بےہودیاں ان میں مال لٹا دیا، اور اس کے بعد اس نے جو علم حاصل ہوا اگر اس سے اس نے صحیح عمل نہیں کیا تب اس کی مصیبت آ جائے گی. فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، اپنے بائیں ہاتھ کو چھپائے گا تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے، لیکن کہاں سے چھپا سکے گا اس کو اس کی پیر کے پیچھے اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. فرمایا يدعو سبورا، پھر ان قریب وہ پکارے گا موت کو، کہے گا کاش مجھے موت آ جائے، ویس لا سعیرا، اور وہ داخل ہوگا دہکتی ہوئی آگ میں. کیوں یہ نام بد کیوں ہوا؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا، گھر میں حرام کمائی سے کافی اٹیچے جمع، حرام کمائی سے بدغن کھانے جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں، جو ہے وہ فروٹ کھائے جا رہے ہیں، آئس کریمیں کھائی جا رہی ہیں، تفریح ہو رہی ہیں، پکنکیں ہو رہی ہیں، پورا گھر بیٹھ کے ڈرامے فلمیں بہوتیاں دیکھ رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ لذتوں سے بھی ہمکنار ہو رہا ہے. تو فرمایا یہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا، ہو اور اسے کبھی گمان تک نہیں تھا کہ کوئی زوال بھی آئے گا، یہ نعمتیں چھن بھی جائیں گی. اس آیت کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے اسے گمان نہیں تھا کہ کبھی ان نعمتوں پر زوال آئے گا، دوسرا ترجمہ یہ ہے اسے گمان نہیں تھا کہ اسے لوٹ کر اللہ کے پاس بھی جانا ہے. بلا، لیکن کیوں نہیں، ان نرب بہ کان بھی بسیرا، بے شک اس رب اس کو دیکھ رہا تھا کہ کیا حرکت کر رہا ہے. اب اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے قیامت کا، فرمایا فلا اقسم بالشفق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کہتے ہیں شام کے وقت مغرب کی طرف افق پر جو سرخی آتی ہے، سورج کے غروب ہونے کے وقت اسے کہتے ہیں سرخی، کہ رات آنے سے پہلے پہلے شفق دکھائی دیتی ہے، سرخی دکھائی دیتی ہے. واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جاتی ہے، پہلے شفق کی سرخی آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ رات آ کے چھا گئی. والقمر عزت قسم، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا ہوتا ہے، درجہ بدرجہ پورا ہوتا ہے، رات کی درجہ بدرجہ جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے اور چاند کی درجہ بدرجہ مکمل ہوتا ہے. فرمایا لترکبن طبقاً عن طبق، تم لازماً چڑھو گے درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ تم اللہ کے پاس پہنچو گے، اس کے سامنے حاضر ہوگے، اور اس کے بعد تمہیں یا تو نام اعمال ملے گا دائیں ہاتھ میں اور یا ملے گا بائیں ہاتھ میں. فما لهم لا يؤمنون، بس انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. ابھی ذرا ٹھہریے، ابھی میں سورۃ فاتحہ پر سجدہ کر لیجیے گا. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی قرآن کے احکامات کے سامنے وہ سر نہیں جھکاتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم بما یؤون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا جمع کر رہے ہیں، قرآن مجید کے احکامات کو جھٹلا کر اور جو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور جو دنیا کے اندر وہ لوٹ گسوٹ کر رہے ہیں کیا جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. فبشرہم، اے نبی آپ انہیں خوشخبری دیجئے، یہ تنزیہ انداز یا خوشخبری کا لفظ آیا، تنزیہ، اے نبی آپ انہیں خوشخبری دیجئے، بے عذاب علیم، دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، وہ ان کا اجر بے انتہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.